مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہوں کی اصلاحی خطبات کا ایک مجموعہ ہے اسلام اور ہماری زندگی کے نام سے، اس میں سے پڑھتے ہیں: آج کا جو عنوان ہے یہ ہے بڑوں کی اطاعت اور ادب کے تقاضے، بڑوں کی اطاعت اور ادب کے تقاضے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ باب الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بیان میں بات چل رہی ہے، اور اس باب کی تین حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں، اور ایک یہ اب آخری اس باب کی حدیث ہے جو ذرا طویل ہے، اس لیے اس کا ترجمہ اور تشریح عرض کیے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کے درمیان آپس میں جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا تاکہ اس مصالحت میں مدد دیں۔ مصالحت کرانے کے دوران بات لمبی ہو گئی اور اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا، یعنی وہ وقت آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن چونکہ ابھی آپ فارغ نہیں ہوئے تھے اس لیے آپ مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔ یہاں اس حدیث کو لانے کا منشا یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانے اور مصالحت کرانے کو اتنی اہمیت دی، اور اس میں اتنے مصروف ہوئے کہ نماز کا مقرر وقت آ گیا اور آپ مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر عرض کیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزید دیر ہو جائے اور لوگ نماز کے انتظار میں ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ امامت کروا دیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ایسا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے تکبیر کہی۔ جب نماز شروع کر دی تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صف میں ایک جگہ پر مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے آنے کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ آگے امامت کر رہے ہیں، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو جانا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو کر نماز پڑھائیں، اور چونکہ اس وقت لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینے کے بعد کے لیے نماز میں تالیاں بجانا شروع کر دیں اور ان کو متنبہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب نماز شروع کر دیتے تو ان کو دنیا اور مافیہ کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے۔ اور وہ کسی طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. اس لیے شروع میں جب ایک دو آدمیوں نے تالی بجائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں چلا, وہ اپنی نماز میں مصروف رہے. لیکن جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ التفات نہیں فرما رہے, تو اس وقت لوگوں نے زیادہ زور سے تالی بجانا شروع کر دی. اور جب کئی صحابہ نے تالی بجائی اور آواز بلند ہونے لگی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تنبہ ہوا اور کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا تو اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں تشریف فرما ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صف میں دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو, پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز پوری کر لو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر ان کے بس میں نہ رہا کہ وہ اپنے مسلح پر کھڑے رہتے, اس لیے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ صف میں آ کر کھڑے ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسلح پر تشریف لے گئے اور پھر باقی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. جب نماز ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خطاب فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو, یہ طریقہ نماز کے شایان نشان اور مناسب نہیں. اور تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے مشروع ہے, یعنی شریعت میں عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے, یعنی بالفرض اگر خواتین کی جماعت ہو رہی ہو, ویسے خواتین کی جماعت اچھی اور پسندیدہ نہیں ہے, یا خواتین نماز میں شامل ہوں اور وہ امام کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجائیں. ان کے لیے نماز کے اندر زبان سے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا اچھا نہیں, کیونکہ اس طرح خاتون کی آواز مردوں کے کان میں جائے گی اور خاتون کی آواز کا بھی شریعت میں پردہ ہے. لہذا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آئے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں. جیسے حضرت سے سنا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, یعنی وہ بھی چھپانے والی چیز ہے, چھپنے والی چیز ہے, تو خاتون کی آواز کا بھی شریعت میں پردہ ہے. لہذا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آئے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں. لیکن اگر مردوں کی جماعت میں کوئی واقعہ پیش آئے جس کی وجہ سے امام کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا منظور ہو, تو اس میں مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں. مثلا امام کو بیٹھنا چاہیے تھا اور مقتدیوں نے دیکھا کہ کھڑا ہو رہا ہے, تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں یا الحمدللہ کہیں, یا امام صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں تو اس وقت میں سبحان اللہ کہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہری نماز میں اور امام نے سرن قرات شروع کر دی تو اس وقت بھی اس کو الحمدللہ وغیرہ سے متنبہ کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی بھی ایسا عمل پیش آ جائے جس کی وجہ سے اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہو تو مقتدی سبحان اللہ کہہ دیں, تالیاں نہیں بجانی چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر, میں نے تو آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں اور پیچھے نہ ہٹیں, اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ پیچھے ہٹ گئے اور امامت کرنے سے آپ نے تردد کیا؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کریں. ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے, تو فرماتے ہیں کہ یعنی میری یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں مصلی پر کھڑا ہو کر امامت کرتا رہوں. جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے تو دوسری بات تھی, جب آپ کو دیکھ لیا تو میرے اندر یہ تاب نہیں تھی کہ میں امامت جاری رکھوں, اس واسطے سے پیچھے ہٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی. اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس درجہ پیوست کر رکھی تھی کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا رہا ہوں. اگرچہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن جب پتہ لگ گیا کہ حضور پیچھے ہیں تو پھر آگے کھڑا رہنا برداشت سے باہر تھا، اس لیے پیچھے ہٹ گئے، یعنی معذور ہو گئے، برداشت سے باہر تھا. یعنی یہاں ایک مسئلہ ادب کا عرض کر دوں جو مسنون ادب ہے. آپ نے وہ مشہور مقولہ سنا ہوگا، العمر فوق الادب، یعنی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کسی بات کا حکم دے، چاہے اس بات پر عمل کرنا ادب کے خلاف معلوم ہو رہا ہو، اور ادب کا تقاضا یہ ہو کہ وہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بڑے نے حکم دے دیا تو چھوٹے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کرے. یہ بڑی نازک بات ہے، اور بعض اوقات اس پر عمل بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن دین پر عمل کرنے والے تمام بزرگوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا ہے کہ جب کسی بڑے نے کسی کا بات کا حکم دے دیا تو ادب کی بجائے حکم کی تعمیل کو مقدم رکھا. مثلا فرض کریں کہ ایک بڑا بزرگ شخص ہے اور وہ کسی امتیازی جگہ جیسے تخت وغیرہ پر بیٹھا ہے. اب ایک شخص اس کے پاس آیا جو اس سے چھوٹا ہے. ان بزرگ نے کہا کہ بھائی تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، تو اس وقت اس کی بات مان لینی چاہیے، اگرچہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاس نہ بیٹھے، دور ہو کر بیٹھے. اس کے پاس تخت پر جا کر بیٹھ جانا ادب کے خلاف ہے، لیکن جب بڑے نے حکم دے کر کہہ دیا کہ یہاں آ جاؤ، تو اس وقت تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرے، چاہے دل میں یہ بات بری لگ رہی ہو کہ میں بڑے کے بالکل قریب جا کر بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ ادب کے مقابلے میں حکم کی تعمیل زیادہ مقدم ہے. میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ ہے اتباع، بڑے کے حکم کو ماننا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع، اور اللہ کے رسول کے وارثین کی اتباع، سب وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا، چاہے ظاہر میں وہ بات تمہیں ادب کے خلاف معلوم ہو. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میرے آنے پہ کھڑے مت ہوں، تو اس کے بعد ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آنے پر کھڑے مت ہوں تو نہیں ہوتا. ہمارے حضرت والا کی بھی یہی عادت ہے، اس لیے حضرت جب کبھی اندر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو دل تو بہت کرتا ہے کھڑا ہونے کا، مگر حکم یہ ہے کہ مت کھڑے ہوں. آج حلقے کے حوالے سے بھی حضرت ہاشمی صاحب سے درخواست کی تھی، حضرت نے فرمایا آپ ہی کریں، تو دل تو بہت تھا کہ حضرت ہی کریں، مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کی جائے. اور معذور ہو جانا اور بات ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ معذور ہو گئے، یعنی حالت اس حد تک غیر ہو جائے کہ معاملہ سنبھالا نہ جائے، اس کا معاملہ اور ہے، وہ بات اور ہے. تو اس لیے ان کے درمیان آپس میں کوئی ذہن میں الجھن نہیں ہونی چاہیے، ایسے موقعوں پر رہنمائی کرنے کے لیے ہی اللہ والے ہیں. ایسی باتوں میں رہنمائی اللہ والوں سے حاصل کی جاتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلق رکھنا ضروری ہے کہ جہاں پہ راستوں کی سمجھ نہ آئے وہاں راہ عدل کیا ہے، یہ اللہ والوں سے پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس اتوار کے دن ہوا کرتی تھی. اس وقت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے والد محترم کا تذکرہ کر رہے ہیں، مفتی شفیع عثمانی صاحب کا، اس لیے کہ اس زمانے میں اتوار کی سرکاری چھٹی ہوا کرتی تھی، یہ آخری مجلس کا واقعہ ہے. اس کے بعد حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی کوئی مجلس نہیں ہوئی, بلکہ اگلی مجلس کا دن آنے سے پہلے ہی حضرت والد رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. چونکہ والد صاحب بیمار اور صاحب فراش تھے, اس لیے آپ کے کمرے میں ہی لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. والد صاحب چارپائی پر ہوتے, لوگ سامنے نیچے اور سوہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. کچھ لوگ, بہت زیادہ لوگ آئے اور کمرہ پورا بھر گیا, حتیٰ کہ کچھ لوگ کھڑے بھی ہو گئے اور مجھے بھی حاضری میں تاخیر ہوئی. میں ذرا دیر سے پہنچا. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تم یہاں میرے پاس آ جاؤ. میں ذرا جھجکنے لگا کہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا اور چیختا ہوا آ جاؤں گا تو حضرت والد صاحب کے پاس جا کر بیٹھوں گا. اگرچہ یہ بات ذہن میں مستعذر تھی کہ جب کوئی بڑا کوئی بات کہے تو مان لینی چاہیے, لیکن میں ذرا ہچکچا رہا تھا. حضرت والد صاحب نے جب میری ہچکچاہٹ دیکھی تو دوبارہ فرمایا کہ تم یہاں آ جاؤ, میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں. خیر, میں کسی طرح وہاں پہنچ گیا, حضرت والد صاحب کے پاس بیٹھ گیا. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانی رحمہ اللہ کی مجلس ہو رہی تھی اور وہاں اس طرح کا قصہ پیش آیا کہ جگہ تنگ ہو گئی اور بھر گئی اور میں ذرا تاخیر سے پہنچا. تو حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں میرے پاس آ جاؤ. میں کچھ جھجکنے لگا کہ حضرت کے بالکل پاس جا کر بیٹھ جاؤں, تو حضرت والا رحمہ اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ تم یہاں آ جاؤ, پھر میں تمہیں قصہ سناؤں گا. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں کسی طرح پہنچ گیا اور حضرت والا کے پاس جا کر بیٹھ گیا. تو حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا. قصہ یہ سنایا کہ مغل بادشاہ عالمگیر رحمہ اللہ کے والد کا انتقال کے بعد باپ کی جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, اور یہ دو بھائی تھے, ایک عالمگیر دوسرا داروشکو. آپس میں رقابت تھی. عالمگیر اپنے باپ کے جانشین اور بادشاہ بننا چاہتا تھا, اور ان کے بھائی داروشکو بھی تخت کے طالب تھے. ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے. دونوں نے ارادہ کیا کہ ان بزرگ سے جا کر اپنے حق میں دعا کروا لی جائے. پہلے داروشکو ان بزرگ کے پاس زیارت اور دعا کے لیے پہنچے. اس وقت وہ بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. ان بزرگ نے داروشکو سے کہا کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ اور تخت پر بیٹھ جاؤ. داروشکو نے کہا کہ نہیں حضرت, میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس تخت پر بیٹھ جاؤں, میں تو یہاں نیچے ہی ٹھیک ہوں. ان بزرگ نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں, یہاں آ جاؤ, لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے پاس نہ گئے اور وہیں بیٹھے رہے. ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا, تمہاری مرضی. پھر ان بزرگ نے ان کو جو نصیحت فرمانی تھی وہ فرما دی اور وہ واپس چلے گئے. ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عالمگیر رحمہ اللہ آ گئے. وہ جب سامنے نیچے بیٹھنے لگے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم یہاں میرے پاس آ جاؤ. وہ فوراً جلدی سے اٹھے اور ان بزرگ کے پاس جا کر تخت پر بیٹھ گئے. پھر انہوں نے ان کو جو نصیحت فرمانی تھی وہ فرما دی. جب عالمگیر واپس چلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فرمایا کہ ان دونوں بھائیوں نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا. داروشکو کو ہم نے تخت پیش کیا, اس نے انکار کر دیا, اور عالمگیر کو پیش کیا تو انہوں نے لے لیا. اس واسطے دونوں کا فیصلہ ہو گیا, اب تخت شاہی عالمگیر کو ملے گا. چنانچہ انہی کو مل گیا. یہ واقعہ حضرت تھانی رحمہ اللہ نے حضرت والد قدس اللہ سرہ کو سنایا. یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے. بہرحال ادب یہ ہے کہ جب بڑا کہہ رہا ہو کہ یہ کام کر لو تو اس میں زیادہ ہیل و حجت کرنا ٹھیک بات نہیں. اس وقت تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جا کر بیٹھ جائے, اس لیے کہ بڑے کے حکم کی تعمیل ادب پر مقدم ہے. بڑے کے حکم کی تعمیل ادب پر مقدم ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی بزرگ کے جوتے اٹھانا چاہتے ہیں. اب اگر وہ بزرگ زیادہ اصرار کے ساتھ یہ کہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں, تو اس صورت میں بھی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دے اور جوتے نہ اٹھائے. بعض اوقات لوگ اس میں چھینا چھپٹی شروع کر دیتے ہیں اور برسر پیکار ہو جاتے ہیں. یہ تعظیم کے خلاف ہے. جیسا کہ پہلے کہا, العمر فوق العدب, کہ حکم کی تعمیل ادب کے تقاضے پر مقدم ہے. بڑا جو کہے اس کو مان لو. ہاں, ایک دو مرتبہ بزرگ سے یہ کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ حضرت مجھے اس خدمت کا موقع دے دیجئے, لیکن جب بڑے نے حکم ہی دے دیا تو اس صورت میں حکم کی تعمیل ہی واجب ہے، وہی کرنا چاہیے۔ عام حالات کا دستور یہی ہے، جس کام کا حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول بھی یہی تھا۔ البتہ اس وقت جو آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور ادب کے تقاضے پر عمل کیا اور حکم نہیں مانا، تو اس قسم کے واقعات پورے عہد صحابہ میں صرف دو ملتے ہیں کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ادب کے تقاضے کو حکم کی تعمیل پر مقدم رکھا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، اور ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ تم لکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے۔ جب معاہدے کی شرائط لکھنی شروع کی گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح نامے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو شخص کفار کی طرف سے صلح کی شرائط طے کرنے آیا تھا اس نے کہا کہ ہم تو بسم اللہ الرحمن نہیں لکھنے دیں گے، اور چونکہ یہ صلح نامہ دونوں کی طرف سے ہوگا اس لیے اس میں ایسی بات ہونی چاہیے جس پر دونوں متفق ہوں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کا آغاز نہیں کرتے، ہم تو بسمک اللہم لکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بسمک اللہم یعنی اے اللہ آپ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں لکھتے تھے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس کو مٹا دیں اور بسمک اللہم لکھیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہمارے لیے اس میں کیا فرق پڑتا ہے، بسمک اللہم بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، چلو وہ مٹا دو اور یہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھنا شروع کیا کہ یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران مکہ کے درمیان طے پایا۔ کفار کی طرف سے جو نمائندہ تھا اس نے پھر اعتراض کیا کہ آپ نے یہ لفظ محمد کے ساتھ رسول اللہ کیسے لکھ دیا، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کیسا، سارا جھگڑا تو ہے ہی اس بات پر کہ ہم آپ کو رسوم تسلیم نہیں کرتے، لہذا یہ معاہدہ جس پر آپ نے محمد کے ساتھ رسول اللہ بھی لکھا ہے اس پر دستخط نہیں کریں گے، آپ صرف یہ لکھیں کہ معاہدہ جو محمد بن عبداللہ اور سرداران قریش کے درمیان طے پایا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم تو مجھے رسول اللہ کا مانتے ہو اس لیے محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو مان لی تھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بسمک اللہم لکھ دیا تھا، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بے سختہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں لفظ رسول اللہ کو نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مٹانے سے انکار کر دیا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جذبات کو محسوس فرمایا اور فرمایا کہ اچھا تم نہ مٹاؤ، مجھے دو، میں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں۔ چنانچہ وہ عہد نامہ آپ نے ان سے لے کر اپنے دستے مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ یہاں بھی یہی واقعہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم دیا تھا انہوں نے اس کی تعمیل سے انکار فرمایا، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ ادب کو حکم پر مقدم کر لیا، حالانکہ حکم ادب پر مقدم ہے۔ اس کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ اصل قاعدہ تو وہی ہے کہ بڑا جو کہہ رہا ہے اس کو مانیں اور اس کی تعمیل کریں، لیکن بعض اوقات انسان کسی حالت میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے حکم کی تعمیل کرنا اختیار سے باہر ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کے اندر اس کام کی استطاعت اور طاقت ہی نہیں ہوتی یا نہیں رہتی۔ اس وقت اگر وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائے اور اس پر نہیں کیا جائے گا، اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نافرمانی کی،
بل اس پر یہ حکم صادق آئے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یعنی اللہ تعالی کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے. تو پہلے واقعہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو خود ہی فرما دیا کہ یہ بات میرے بس سے باہر تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں موجود ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا امامت کرتا رہے. اور دوسرے واقعے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے مغلوب الحال تھے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ محمد کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹائیں, اس واسطے انہوں نے مٹانے سے انکار کر دیا. لیکن اصل حکم وہی ہے کہ محبوب جو بات کہے اسی کو مانو, اپنی نہ چلاؤ, اور وہ جس طرح کہہ دے اسی کے مطابق عمل کرو. اب بالعموم ہماری حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی مرضی کے لیے ایک دو برعکس واقعات کے اوپر ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور جس واقعات پر ساری زندگی صحابہ کی گزری ہے وہ ہماری زندگی میں ایک دو ہوتے ہیں. تو یہ بھی عدل کی بات ہے, یہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے سمجھ آتی ہے. نفس تو بہانہ بنائے گا کہ اس وقت میں معذور ہو گیا, مگر اصل میں معذور ہوا کہ نہیں ہوا. تو اسی لیے اللہ والوں سے رابطہ ہے, تعلق ہے, کہ نفس کے دھوکوں سے, شیطان کی چالوں سے بچنا آ جائے, اپنے آپ کو سنبھالنا, اللہ سے مدد مانگنا آ جائے. اللہ ہم سب کو اللہ والوں سے تعلق رکھنے کی, ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اصل حکم وہی ہے کہ محبوب جو بات کہے اس کو مانو, اپنی نہ چلاؤ, وہ جس طرح کہہ دے اسی کے مطابق عمل کرو. نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں, وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ, اگر ان کی خوشی میں اسی میں ہے کہ میں ایسا کام کروں جو بظاہر ادب کے خلاف لگ رہا ہے, تو پھر وہی کام بہتر ہے جس کے اندر ان کی خوشی ہے اور ان کی رضا ہے. حضرت نے ترجمہ بیان کیا شعر کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال امام نووی رحمہ اللہ جو یہاں یہ حدیث لائے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے جھگڑے نمٹانے کی اور ان کے درمیان آپس میں صلح کرانے کی اتنی اہمیت تھی کہ نماز کا جو وہ وقت مقرر تھا اس سے آپ کو کچھ دیر بھی ہو گئی لیکن آپ اس کے اندر مشغول رہے. اللہ تعالی ہم سب کو آپس کے جھگڑوں سے محفوظ رکھے. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کر لیں گے. یہ بھی اگلا عنوان ہے, بڑوں کا اکرام کیجئے. اس میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد, جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز مہمان آئے تو اس کا اکرام کرو. جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز مہمان آئے تو اس کا اکرام کرو, یعنی اگر کوئی شخص کسی قوم کا سردار یا صاحب منصب ہے اور اس قوم کے اندر اس کو معزز سمجھا جاتا ہے تو جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو. ویسے تو شریعت میں ہر مسلمان کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی مسلمان بھائی تمہارے پاس آئے تو اس کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے, اس کی عزت کی جائے. حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور کوئی مسلمان تمہارے پاس ملنے آ گیا تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے آنے پر تم تھوڑی سی حرکت کر لو, اور یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی تم سے ملنے کے لیے آیا لیکن تم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے بلکہ بت بن کر بیٹھے رہے. یہ طریقہ اس اکرام کے خلاف ہے, یہ طریقہ اس کے اکرام کے خلاف ہے. لہذا کم سے کم تھوڑا سا اپنی جگہ سے حرکت کرنی چاہیے تاکہ آنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اس نے میرے آنے پر میری عزت کی ہے, میرا اکرام کیا ہے. یہ بھی اللہ والوں سے سیکھنے کی چیز ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بچے والدین سے سیکھتے ہیں مگر بچوں کو ان کی تعریفات کرنی نہیں آتی. بچوں سے پوچھو یہ آپ نے کیوں کیا, وہ وجہ نہیں بتا سکیں گے, مگر والدین کو کرتے دیکھا اس لیے کر دیا, ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. تو بہت دفعہ بعض اوقات ہم علمی باتیں بہت سی پڑھتے ہیں مگر وہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں بنتی, اس لیے کہ کسی با عمل کے ساتھ ان کا عمل نہیں دیکھا ہوتا, علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو یہ با عمل کے ساتھ گزارتے ہوئے بہت دفعہ حضرت کی صحبت میں بیٹھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی, معلوم بھی نہیں ہوتی, خیال بھی نہیں گزرتا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے. کبھی کسی دن کسی موقع پہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ حضرت کے منہ سے نکلوا دیتے ہیں, کبھی کوئی کتاب پڑھی اس میں کوئی علمی بات پڑھی تو فوراً حضرت کی طرف خیال چلا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ حضرت تو یہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی عادت آنا شروع ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مستفید ہونے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کے اکرام کے لیے کھڑا ہو جانا. مثلاً کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو اس کی عزت اور اکرام کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں. اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو شخص آنے والا ہے اگر وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے اکرام اور میری عزت کے لیے کھڑے ہوں تو اس صورت میں کھڑا ہونا درست نہیں, اس لیے کہ یہ خواہش اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے لیے کھڑے ہوں. ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا جائے. لیکن اگر آنے والے شخص کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں, اب آپ اس شخص کے علم یا اس کے تقوی یا اس کے منصب کی وجہ سے اس کا اکرام کرتے ہوئے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ بھی نہیں اور کھڑا ہونا واجب بھی نہیں. یعنی یہ ہے اعتدال کی بات. بار بار میں یہ پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ عدل جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے. ایک طرف کی بات سن کے ساری زندگی اس طرف گزار دینا یا دوسری طرف کی بات سن کے ساری زندگی اس طرف گزار دینا, حالات اور واقعات کی تبدیلی میں احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں, اور کون سا حکم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے سمجھ آتا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھڑے ہونے کا حکم دیا. چنانچہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور وہ تشریف لائے تو آپ نے اس وقت بنو قریظہ کے حضرات سے فرمایا کہ تمہارے سردار آ رہے ہیں, تم ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لہذا ایسے موقع پر کھڑا ہونا جائز ہے, اگر کھڑے نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن حدیث میں اس بات کی تاکید ضرور آئی ہے کہ کسی کے آنے پر یہ نہ ہو کہ آپ بت بن کر بیٹھے رہیں اور اپنی جگہ پر حرکت بھی نہ کریں اور نہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں, بلکہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم اتنا تو کر لو کہ اپنی جگہ پر ذرا سی حرکت کر لو تاکہ آنے والے کو احساس ہو کہ یہ میرا اکرام کیا ہے. ایک مسلمان کا اکرام اور اس کی عزت در حقیقت اس ایمان کا اکرام ہے جو اس مسلمان کے دل میں ہے. جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ایمان اس کے دل میں ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس مسلمان کا اکرام کیا جائے. اگرچہ ظاہری حالت کے اعتبار سے وہ مسلمان تمہیں کمزور نظر آ رہا ہو, اس کے اعمال اور اس کی ظاہری شکل اور صورت پوری طرح دین کے مطابق نہ ہو, لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں جو ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس ایمان کا کیا مقام ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان کتنا مقبول ہے. میں ظاہری شکل و صورت سے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا, اس لیے ہر آنے والے مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا اکرام کرنا چاہیے. ایک مرتبہ میں دارالعلوم میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, اس وقت ایک نوجوان میرے پاس آیا. اس نوجوان میں سر سے لے کر پاؤں تک ظاہری اعتبار سے اسلامی وضع کرا کہ کوئی بات نہیں تھی, مغربی لباس میں ملبوس تھا. اس کی ظاہری شکل دیکھ کر بالکل اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر بھی دینداری کی کوئی بات موجود ہوگی. میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایکچولی ماہر شماریات ہوں. انشورنس کمپنیوں میں جو حسابات وغیرہ لگائے جاتے ہیں کہ کتنا پریمیم ہونا چاہیے، انشورنس کی کتنی رقم ہونی چاہیے، اس قسم کے حسابات کے لیے ایکچولی رکھا جاتا ہے. اس زمانے میں پاکستان بھر میں کہیں پہ یہ علم بھی نہیں پڑھایا جاتا تھا. پھر اس نوجوان نے کہا کہ میں نے یہ علم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا اور وہاں سے یہ حاصل کر کے آیا ہوں. اس وقت پورے پاکستان میں اس فن کو جاننے والے 2-3 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور جو شخص ماہر شماریات بن جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی کے علاوہ کسی اور جگہ پر کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. بہرحال اس نوجوان نے کہا کہ میں نے یہاں آ کر ایک انشورنس کمپنی میں ملازمت کر لی ہے، اور چونکہ پاکستان بھر میں اس کے ماہر بہت کم ہیں اس لیے ان کی مانگ بھی بہت زیادہ ہے اور تنخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے میری تنخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لہٰذا میں نے یہ ملازمت اختیار کر لی. جب یہ سب کچھ ہو گیا، تعلیم حاصل کر لی، ملازمت اختیار کر لی، تو اب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ انشورنس کا کام حرام ہے، جائز نہیں. اب میں کیا آپ سے اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں کہ واقعتاً کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت انشورنس کی جتنی صورتیں رائج ہیں ان میں سے کسی میں سود ہے، کسی میں جوا ہے، اس لیے وہ سب حرام ہیں، اور اس وجہ سے انشورنس کمپنی میں ملازمت بھی جائز نہیں. البتہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک میں یا انشورنس کمپنی میں ملازم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دوسرا حلال اور جائز ذریعہ معاش تلاش کرے، اور اہتمام اور کوشش کے ساتھ اس طرح تلاش کرے جیسے ایک بے روزگار تلاش کرتا ہے، اور جب اس کو دوسرا حلال ذریعہ آمدنی مل جائے تو اس وقت اس حرام ذریعے کو چھوڑ دے. یہ بات ہمارے بزرگ اس لیے فرماتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ کس کے کیا حالات ہوں. اب اگر کوئی شخص فوراً اس حرام ذریعے کو چھوڑ دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، پھر شیطان آ کر اس کو یہ بہکا دے کہ دیکھو تم دین پر عمل کرنے چلے تھے تو اس کے نتیجے میں تم پر مصیبت آ گئی. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس حرام ملازمت کو فوراً مت چھوڑو، بلکہ تھوڑی دوسری جگہ ملازمت تلاش کرو، جب حلال روزگار مل جائے تو اس وقت اس کو چھوڑ دینا. جب میرا یہ جواب سننا تو وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا کہ ملازمت چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کام حلال ہے یا حرام. میں نے اس سے کہا کہ حلال اور حرام ہونے کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، اور ساتھ میں بزرگوں سے جو بات سنی تھی وہ بھی بتا دی. اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے اس کا مشورہ نہ دیں کہ میں ملازمت چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں، بس آپ مجھے صاف اور دو ٹوک لفظوں میں بتا دیں کہ ملازمت حلال ہے یا نہیں. میں نے کہا حرام ہے. اس نوجوان نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اس کو اللہ نے حرام کیا یا آپ نے حرام کیا. میں نے کہا کہ اللہ نے حرام کیا. اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے اس کو حرام کیا وہ مجھے رزق سے محروم نہیں کرے گا، لہذا اب میں یہاں سے اس دفتر سے واپس نہیں جاؤں گا، دفتر میں واپس نہیں جاؤں گا. جب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھ پر رزق کے دروازے بند کر دے، لہذا میں آج ہی سے اس کو چھوڑتا ہوں. اب دیکھیے، ظاہری شکل و صورت سے دور دور تک پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسا پختہ ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا پختہ بھروسہ ہوگا اور توکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ توکل عطا فرمایا، اور واقعتاً اس نوجوان نے وہ ملازمت اسی دن چھوڑ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا اور دوسرے حلال روزگار اس کو عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بھی بن جائیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم موقع موقع اپنا احتساب کرنے والے بن جائیں، موقع موقع ہمیں احساس ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ہے یا دور کرنے والی ہے، آخرت بنانے والی ہے یا آخرت بگاڑنے والی ہے. اور یہ احساس اسی کو میسر آتا ہے جس کا دل زندہ ہو، اور دل زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف ہو، شفاف ہو، اس میں کوئی میل آئے تو فوراً اس کا دل اس کو گواہی دے کہ کچھ مسئلہ خراب ہو گیا. اور دل کے زندہ ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے، شفاف ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ذریعہ ہے. تو ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، صبح شام کے اذکار، موقع بموقع کی دعائیں، تسبیحات کرنا، ایک شکل دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بھی ہے. تو ابھی ہم یہاں پہ دل ہی دل میں ذکر خفی کی مشق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفۃ و دون الجہر من القول بالغدو والعصال ولا تکن من الغافلین. آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو ترجمہ میں نے پڑھا یہ آسان ترجمہ قرآن سے پڑھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں غفلت سے بیدار کرنے کا علاج ہے، تو دل غفلت سے بیدار ہوگا، جاگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہمارے دلوں پر پڑے گی تو دلوں میں نور آئے گا، دلوں میں طاقت آئے گی، دل صاف ہوں گے، پاک ہوں گے، پاکیزہ جذبات آئیں گے، گندے جذبات نکلیں گے. کہیں کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہوگا دل میں کھٹکا آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو یاد کرو اس کے نام سے خالی ہو کر. تو ابھی ہم ذکر خفی میں اللہ 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 اللہ, اللہ کے اسم ذات کی مشق کریں گے. پھر فرمایا فتبارک اسموں کا، کہ اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کو لینا ہے، اس کے تبرک کو لینا ہے، اس کو دل میں لکھ لیں، رچا لیں، بسا لیں. اور جیسے کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ یہ جو ہم اس وقت بھی شکل بنا کے ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. اصل ذکر تو وہی ہے کہ تنہائی میں یا اپنا جو مسنون طریقہ کار ہے. مگر جیسے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو بعض اوقات دھکا لگانا پڑتا ہے، تو یہ ایک دھکا سٹارٹ ہے کہ اگر ذکر کی عادت نہیں بن رہی، مزاج میں ذکر نہیں آ رہا، ذکر کرنے کی طرف دل نہیں آ رہا، تو چلو تھوڑا دھکا لگ جائے، اس کے بعد گاڑی چل پڑے گی تو چلتی رہے گی. تو اسی طرح اگر دھیان دائیں بائیں جاتا ہو ذکر کرتے ہوئے دل ہی دل میں، تو تصور کی مشق انسان کی مدد کرتی ہے. تو تصور کر لیں کہ دل پر اللہ لکھا ہوا ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میرے دل پر نازل ہو رہی ہیں، اور میں نے جیسے ذکر چھوڑا وہ رحمتیں نازل ہونا بند ہو گئیں. تو اس سے بھی معاونت ہوتی ہے، اور تصور کی اپنی بھی تاثیر ہے. جیسے کسی اچھی چیز کا تصور کرو، کسی اچھے گزرے واقعے کا، تو دل خوش ہوتا ہے. کوئی تکلیف پرانی یاد آ جائے تو دل دکھی ہو جاتا ہے. تو یہ تصور کی تاثیر ہے، اور الفاظ کی بھی تاثیر ہے. کوئی کسی کو گالی دے تو دوسرا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے. تو جب ایک گندے لفظ کی اتنی تاثیر ہو سکتی ہے کہ لوگ لڑنے مرنے پہ آ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کتنی ہوگی، سوچنے والی بات. تو اب تھوڑی دیر ہم تصور کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. اللہ 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 اتنی تکرار کریں، اتنی تکرار کر رہے ہیں کہ جس کا نام لے رہے ہیں وہ ہمارے دھیان خیال میں رہنے لگے، رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے، ہمارے خیالوں میں سما جائے، اور پھر اس سے حیا آنے لگے، اور تنہائیوں میں غلط کام کرنے کی ہمت نہ ہو، کوئی غلط ارادہ بھی دل میں آئے تو دل میں کھٹکا آئے، اس پہ شرمندگی ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنے کی، مدد مانگنے کی توفیق میسر آئے. تو اللہ سے مانگیں جو اس سے مقصود ہے، دل میں پاکیزگی، دل میں قوت. ایک اور بات بھی آخری ہے، ذکر کرنے سے پہلے حضرت والا سے سنی کہ اگر میں بھائی جان کو پکار رہا ہوں کہ افتخار بھائی افتخار بھائی افتخار بھائی، دروازے پہ کھڑے ہو کے افتخار بھائی سامنے آ گئے تو کیا کروں گا، پھر بھی افتخار بھائی کہتا رہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتے پکارتے دھیان جم جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الامی والا آلی و صحبی سلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم سلمنا سلم دیننا سلم ایماننا سلم اسلامنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اللهم انا نسألك السعادة في الدارين ونعوذ بك من سخطك في الدارين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مبطلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا ولدا الا اصلحته ولا مجاهدا في سبيلك في كل مكان إلا نصرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين غثنا يا غياث المستغيثين غثنا غثنا يا غياث المستغيثين غثنا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم. انت المستعان وعليك البلاء وعليك الطغيان وبك المستغاث ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمين آمين آمين. رحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.